السلام علیکم، پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے پروڈیوسر انجم ہیرل گل کے ساتھ۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستانی
وزیراعظم نواز شریف کا ایران اور سعودی عرب کا دورہ متوقع۔ دونوں ملکوں میں کشیدگی کم کرانے کے لیے یہ ایک اہم کوشش ہے۔ پاکستانی قانون ساز اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
کم عمری کی شادیوں کے خلاف مؤثر قانون سازی کی کوششیں پارلیمانی کمیٹی میں مسترد، اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، برکینا فاسو میں اس اعلیٰ درجے کے ہوٹل کا محاصرہ جس پر مشتبہ اسلام پسند جنگجوؤں نے حملہ کیا تھا ختم ہو گیا ہے، اس میں کم از کم 20 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے۔ اور تائیوان میں انتخابات میں حزب مخالف کی جماعت ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی کی امیدوار سائنگ ون کامیاب ہو گئیں، جو ملک کی پہلی منتخب صدر ہوں گی۔ اور اب آئیے خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف آئندہ ہفتے کے اوائل میں توقع ہے کہ سعودی عرب کے اور ایران کے اہم دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ ادھر پاکستان میں کم عمری کی شادی کے خلاف قانون سازی کی کوششیں اولین مرحلے میں ناکامی سے دو چار ہو گئی ہیں، جس پر اس اہم سماجی مسئلے پر کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس ضمن میں اپنے کردار کو جاری رکھیں گی۔ پاکستان میں بچوں کی شادیوں پر پابندی پر قانون سازی کے لیے لائے جانے والے ترمیمی بل کو اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں کم عمری کی شادی کے خلاف قانون سازی کی کوششیں اولین مرحلے میں ہی ناکامی سے دوچار ہو گئیں، جس پر اس اہم سماجی مسئلے پر کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس ضمن میں اپنے کردار کو جاری رکھیں گی۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی ماروی میمن کی طرف سے کم عمری کی شادی کے خلاف پیش کردہ تجویز میں کہا گیا تھا کہ اس کے مرتکب افراد کے لیے سخت سزائیں ہونی چاہئیں، لیکن قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور نے ملک کے قوانین کو اسلام کے مطابق پرکھنے والی اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے اس تجویز کو غیر اسلامی قرار دیے جانے کے بعد مسترد کر دیا۔ استرداد کے بعد ماروی میمن نے تجویز کو فوراً واپس لے لیا۔ اس ضمن میں چائلڈ میرج ریسٹرکشن ایکٹ مجریہ 1929 کو بھی اسلامی نظریاتی کونسل غیر اسلامی قرار دے چکی ہے۔ اس قانون کے تحت شادی کے لیے لڑکے کی کم سے کم عمر 18 اور لڑکی کی عمر 16 سال ہونی چاہیے۔ خلاف ورزی پر اس قانون کے مطابق 1 ماہ قید اور 1,000 روپے جرمانے کی سزا ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق دنیا بھر میں بلوغت کی عمر کو پہنچنے والی لڑکیوں کی مجموعی تعداد میں سے نصف 6 ممالک میں ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان میں حقوق نسواں کے لیے سرگرم تنظیمیں دیہی اور دور افتادہ علاقوں میں لڑکیوں کی کم عمری میں شادیوں کی شرح کو تشویشناک حد تک بلند قرار دیتی ہیں۔ عورت فاؤنڈیشن سے وابستہ سرگرم کارکن ربیع ہادی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کم عمری کی شادی کے خلاف مجوزہ قانون کو مسترد کیے جانے کو اس قدامت پسند سوچ اور رویے کا شاخسانہ قرار دیا جو ایسے ہی دیگر سماجی مسائل کے حل میں رکاوٹ ہیں۔
ہمارے تمام کنزرویٹو ایریاز میں پریکٹس کیا جاتا ہے اور ان کو یہی پرابلم ہے کہ اس کو لیجسلیٹ نہیں کروانا چاہتے، کیونکہ جو پاور کنٹرول ہے یہ ختم نہیں کرنا چاہتے معاشرے سے اور گھروں سے۔ تو یہ ایشو ہے اور اس میں سب سے زیادہ ہمیشہ ریزسٹنس جتنی بھی رائٹ پارٹیز ہیں ان کی طرف سے، ہم ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا ہے۔ ابھی بھی جب یہ کمیٹی کے پاس تھا ماضی میمن کا بل، اس میں بھی لابی ڈلوٹ کے شاید یہ پروسیس ہو جائے، لابی بھی کر رہے ہیں، ہماری بہت سی میٹنگ ہوئی ہیں ہیومن رائٹ منسٹر بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی، اور ہم ظاہر ہے بالکل کوشش جاری رہے گی ہماری، بچیوں کی ہیلتھ کے ایشوز اور ایشوز ایکسپینڈ ہوتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ لیجسلیشن ہو۔
خواتین اور بچیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ کم عمری کی شادی دوران زچگی اموات کا ایک بڑا سبب ہے، اور ایک اندازے کے مطابق زچگی کے دوران ہونے والی پیچیدگیوں کے باعث ہونے والی اموات میں ایک بڑی شرح 20 سال سے کم عمر خواتین کی ہوتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف آئندہ ہفتے کے اوائل میں توقع ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے اہم دورے کریں گے۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ رواماہ سعودی عرب میں ایک شیعہ عالم دین شیخ نمر النمر کی سزائے موت پر عمل درآمد کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف آئندہ ہفتے کے اوائل میں توقع ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے اہم دورے کریں گے۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ رواں ماہ سعودی عرب میں ایک شیعہ عالم دین شیخ نمر النمر کی سزائے موت پر عمل درآمد کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ اس دوران تہران میں سعودی سفارت خانے جبکہ مشہد میں سعودی قونصل خانے پر مشتعل ایرانی مظاہرین نے دھاوا بولا، توڑ پھوڑ کی اور آگ لگائی۔ ان حالات میں سعودی عرب نے اپنے ہاں موجود ایران کے تمام سفارتی عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے تہران سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ سعودی عرب کے بعد اس کے اتحادی ممالک جن میں کویت، سوڈان اور بحرین شامل ہیں، انہوں نے بھی تہران سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے۔ مشرق وسطی کے دو اہم ممالک کے درمیان کشیدگی کے بعد گزشتہ 10 روز کے دوران سعودی عرب کی 2 اعلیٰ شخصیات پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں۔ پہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر جبکہ اس کے بعد وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان آ کر یہاں کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کیں۔ پاکستان کا اس دوران موقف رہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں میں کشیدگی کم کرانے میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے، جبکہ اسلام آباد کی طرف سے اس توقع کا اظہار بھی کیا جاتا رہا ہے کہ دونوں ملک خطے کی صورتحال اور مسلمان ممالک کے بہترین مفاد میں اس تناؤ کو کم کریں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن رانا افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں وزیر اعظم کا یہ دورہ اہم ہے۔
ایران ہمارا ہمسایہ ہے اور ایران کے ساتھ ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، اسی طرح سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے بہت بہترین ریلیشنز ہیں، اور دنیا میں جو لوگ ہیں، کنٹریز ہیں، ان کے ہیڈز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے ان دونوں ملکوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے فلور پہ اپوزیشن کی جماعتوں نے اور ہماری اپنی جماعت میں بھی اس کے اوپر جو ڈبیٹس ہوئی ہیں بگڑتی ہوئی خطے کی سیاسی صورتحال کے اوپر، تو اس میں ہماری ساری اکراس دا بورڈ ساری سیاسی جماعتوں نے وزیر اعظم نواز شریف پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ آپ ایک رول ادا کریں اور تاکہ خطے میں امن اور سلامتی جو ہے وہ مضبوط ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر انٹرنل اور ایکسٹرنل، انٹرنلی ڈیمانڈ ہے، ایکسٹرنلی توقعات ہیں کہ ہم وزیر اعظم نواز شریف ایک رول ادا کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی سلسلے کا سٹیپ ہے جو میاں صاحب نے لیا ہے۔
پاکستان میں حالیہ ہفتوں کے دوران پارلیمان میں ہونے والی بحث کے دوران حکومت سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ اس معاملے میں غیر جانبدار رہ کر سعودی عرب اور تہران کے درمیان اختلافات کو کم کرانے کے لیے کوشش کرے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان اختلافات کو فرقہ وارانہ کشیدگی کے تناظر میں نہ دیکھا جائے، کیونکہ ان کے بقول اس طرح اس تناؤ کے اثرات پاکستان پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مغربی افریقہ کے ملک برکینا فاسو میں سیکیورٹی فوجوں اور فرانسیسی فوجیوں نے دارالحکومت اوگاڈوگو میں ایک پرتعیش ہوٹل کو شدت پسندوں سے واگزار کرواتے ہوئے یہاں یرغمال بنائے گئے 126 افراد کو رہا کر لیا، جبکہ 3 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ جمعے کو دیر گئے شدت پسندوں نے سپلنڈڈ ہوٹل اور اس سے ملحقہ کیفے پر حملہ کیا تھا۔ القاعدہ سے جڑی شدت پسند تنظیم AQIM نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ امریکہ کے دفاعی عہدیداروں اور وسطی افریقہ میں امریکی ملٹری کمانڈ مرکز کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اوگاڈوگو میں سفارت خانہ امریکی شہریوں کے بارے میں معلومات کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اس حملے میں کم از کم 20 افراد کی ہلاکت کی بھی خبر ہے۔ مزید تفصیلات قمر عباس جعفری سے سنیے۔
برکینا فاسو کے سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دارالحکومت میں اس اعلیٰ درجے کے ہوٹل کا محاصرہ ہفتے کے روز ختم ہو گیا جس پر جنگجوؤں نے حملہ کیا تھا اور کارروائی کے دوران کم از کم 20 افراد مارے گئے تھے۔ مشتبہ اسلام پسند جنگجوؤں نے جمعے کو دیر گئے گولیاں برساتے ہوئے اس ہوٹل پر حلہ بول دیا تھا۔ ایک عینی شاہد کا کہنا ہے کہ حملہ آور ہوٹل کی جانب گولیاں برساتے ہوئے بڑھے اور جو بھی نظر آیا اس پر شوٹنگ کی۔
یعنی
100 لوگوں کہہ رہے تھے کہ ہم نے انہیں بولتے ہوئے سنا، وہ ہمارے گرد موجود لوگوں کے درمیان سے گزر رہے تھے اور ان لوگوں پر فائرنگ کر رہے تھے جو ابھی زندہ تھے۔ جب وہ وہاں سے جانے لگے تو وہاں انہوں نے آگ لگا دی۔ دھوئے سے میرا اور دوسرے بچ جانے والوں کا دم گھٹنے لگا۔ ہم نے دروازے کی جانب بڑھنا شروع کیا، تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے باہر کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ میں ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے ذریعے باہر نکلا۔ ہفتے کے روز حکام نے بتایا کہ 126 یرغمالیوں کو کارروائی کے دوران بچا لیا گیا اور 3 جہادیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ کم از کم 30 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ سرکاری فوجوں کی ابتدائی کارروائی سے الجھن کا شکار ہو گئے تھے۔ ایک شخص نے، جس کا کوئی نام نہیں بتایا گیا، فرانسیسی زبان میں کہا، وہ لوگ آئے اور انہوں نے شوٹنگ شروع کر دی اور 7:30 بجے سے کوئی بھی وہاں نہیں آ رہا تھا۔ فوج اور پولیس وغیرہ آئیں لیکن وہ واپس جانے لگے۔ ہم انتظار کرتے رہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کی تیاری کر رہے ہوں، لیکن ہمیں پتا تھا کہ مسلح افراد ہوٹل سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ ہمارا ملک جہادیوں یا دہشت گردوں کے لیے نہیں ہے، وہ سب غلط ہیں۔ محاصرے کے چند گھنٹے بعد برکینا فاسو کی سیکورٹی فورسز یہ بات یقینی بنانے کے لیے شہر میں تلاشیاں لے رہی تھیں کہ کوئی جنگجو وہاں چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ ایس آئی ٹی ای انٹیلیجنس گروپ کا، جو جہادیوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہے، کہنا ہے کہ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ نے، جسے اے کیو آئی ایم کہا جاتا ہے، حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران پر لاگو بین الاقوامی پابندیاں ہفتے کے روز اس وقت اٹھا لی جائیں گی جب جوہری توانائی کا عالمی ادارہ یعنی آئی اے ای اے تہران کے جوہری پروگرام کے بارے میں اپنی حتمی رپورٹ جاری کر دے گا۔
Well, according to JCPOA, immediately after the release of the report by the IAEA verifying Iran's implementation,
ایرانی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ جے سی پی او اے یا جوہری سمجھوتے کے تحت آئی اے ای اے کی طرف سے ایران کے پروگرام پر کیے جانے والے طلاق کی رپورٹ جاری ہونے کے بعد پابندیاں اٹھانے کا وقت ہوگا اور ہمیں توقع ہے کہ آج وہی دن ہے۔ ویانا میں جواد ظریف ایرانی میڈیا سے بات کر رہے تھے، جہاں وہ یورپی یونین کی اعلی نمائندہ فیڈریکا موغرینی سے ملاقات کر رہے ہیں، جن کا تعلق ایران کے جوہری سمجھوتے کے اطلاق سے ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری ادارے کی طرف سے ابھی حتمی اعلان ہونا باقی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کی نمائندہ بعد ازاں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری سے بھی ملاقات کر رہے ہیں اور توقع ہے کہ تینوں کی ملاقات کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا جائے گا۔ ایسے میں جبکہ ایران کے جوہری معاہدے پر عمل درآمد کے ساتھ وہ دوبارہ دنیا کی اقتصادی منڈیوں میں شرکت کی تیاری کر رہا ہے، وہاں موجود حکومت کو امید ہے کہ یہ کامیابی آئندہ ماہ ہونے والے انتخابات میں کامیابی کو یقینی بنا دے گی۔ یہ انتخابات آنے والے سالوں میں ایران کی پالیسی بنانے کے سلسلے میں اہم ہوں گے۔ تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ سخت موقف رکھنے والے اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، جسے بعض لوگ حکومت کی ناکامیوں کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، جیسے کہ ایران سعودی تنازعہ ہے۔ قاہرہ سے حیدر مردوک کی رپورٹ، قمر عباس جعفری سے سنیے۔
فروری میں ایران کے 2 بڑے اداروں کے انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے، جن میں سے ایک پارلیمنٹ ہے اور دوسری ماہرین کی اسمبلی، جو ملک کے مذہبی رہنماؤں کا اعلی ادارہ ہے۔ اصلاح پسندوں کو امید ہے کہ صدر حسن روحانی کی کامیابیوں کی بدولت، جن میں ایران کا جوہری معاہدہ بھی شامل ہے جس سے توقع ہے کہ اس سے ملکی معیشت بہت بہتر ہو جائے گی، انہیں بڑی سیاسی کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ لیکن تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تنازع ہو سکتا ہے کہ حکومت کی ناکامی کے طور پر دیکھا جائے، جسے سخت موقف رکھنے والے اصلاح پسند ذہن رکھنے والے ووٹروں کو برگشتہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کمیلیا انتخاب فارڈ ایک ایرانی مصنفہ اور مبصر ہیں، ان کا کہنا ہے،
It may turn off their supporters, the people who are looking for reform.
اس سے ان کے حامی برگشتہ ہو سکتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اصلاح چاہتے ہیں وہ انتخابات میں ان کی حمایت نہ کریں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ماہرین کی موجودہ اسمبلی چاہے گی کہ بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ادارے سے ایک نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے کہا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم لیڈر علی خامنائی ہو سکتا ہے کہ اپنی پوری 8 سالہ مدت مکمل نہ کر سکیں، ان کی عمر 76 برس ہے۔ اگر وہ استعفیٰ دینا چاہیں، اگر ان 8 برسوں میں ان کا انتقال ہو جائے، تو اسمبلی کے لیے اہم ہوگا کہ وہ سپریم لیڈر کا انتخاب کرے اور یہ دعویٰ بھی کر سکے کہ اسے بڑے پیمانے پر لوگوں کی حمایت حاصل ہے جو الیکشن میں ووٹ ڈالنے آئے تھے۔ دوسرے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ الیکشن کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ مذہبی حکام با اختیار رہیں اور اس کے لیے ماہرین کی اسمبلی کو ممکنہ امیدواروں کو قبول یا مسترد کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ سیکیورٹی مشاورتی گروپ میوسکون کے یان سینٹ پیئر کہتے ہیں کہ اسی طریقہ کار کے ذریعے وہ ایسے امیدواروں کی منظوری دے سکتے ہیں جو پارلیمنٹ میں ان کے موقف کی حمایت پر مائل ہوں۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
تائیوان میں حکمران نیشنلسٹ پارٹی کے ای ٹی نے ہفتے کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں شکست تسلیم کر لی ہے، جسے اس ملک کی متحرک سیاست میں تاریخی تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے۔ ووٹروں نے ملک کی پہلی خاتون صدر کا انتخاب کیا ہے۔ تائیوان کی برسر اقتدار نیشنلسٹ پارٹی کے ایم ٹی نے ہفتے کے روز منعقد ہونے والے صدارتی انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کر لی۔ انتخابات میں ووٹنگ ختم ہونے کے بعد ایک تقریر میں ایرک چو نے اپنی ناکامی پر معذرت کی اور اپنی مخالف ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی ڈی پی کی زائے انگ وین کو مبارکباد دی۔ انہوں نے ہفتے کے روز بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ تائیوان کو دنیا کے سامنے کس طرح سے پیش کرنے کی خواہاں ہیں۔ سائی انگ وین کہتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اب متحد ہونے کا وقت آ گیا ہے، ہمیں ایک مستحکم حیثیت درکار ہے تاکہ بین الاقوامی برادری پر یہ واضح کیا جا سکے کہ تائیوان کے عوام اپنی قومی شناخت کے بارے میں متفق ہیں۔ یہ قومی سطح پر ایک دانش مندانہ صورت ہے کہ جمہوریہ چین کا قومی پرچم ہمارے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، اسے دبانا نہیں چاہیے۔ مبصرین سمجھتے ہیں کہ زائے کی آزادی پسند ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی چین کے ساتھ تائیوان کے پیچیدہ تعلقات کی آزمائش کرے گی۔ چین نے انتخاب کے بارے میں کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کیا، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ وہ کسی ایسے امیدوار کے ساتھ کام نہیں کرے گا جو ون چائنا یعنی واحد چین کے اصول کی حمایت نہیں کرتا۔ یہ بات زیادہ واضح نہیں کہ ہفتے کے روز ہونے والے پارلیمانی انتخاب میں کس جماعت کو کامیابی حاصل ہوگی۔ بعض جائزوں کے مطابق نیشنلسٹ پارٹی اپنی اکثریت کو کھو سکتی ہے۔ انڈونیشیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے 12 ایسے افراد کو گرفتار کر لیا ہے جو مبینہ طور پر دارالحکومت میں کیے گئے مہلک حملے میں ملوث تھے، جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی تھی۔ قومی پولیس کے سربراہ بدر الدین ہیٹی نے ہفتے کے روز کہا کہ ان مشتبہ افراد کو ملک بھر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گروپ کو داعش کے اندر نامعلوم ذرائع کے ذریعے فنڈز ملتے تھے۔ جمعرات کے روز کیے جانے والے حملے میں 5 عسکریت پسندوں کو اس وقت ہلاک کر دیا گیا تھا جب انہوں نے ڈاؤن ٹاؤن جکارتا میں پولیس اور دوسرے اہداف پر بم، گرنیڈز اور بندوقوں سے حملے کیے۔ 2 شہری بھی ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک ایسا شخص شامل ہے جسے صدر اوباما کے دورے کے دوران اسلحہ رکھنے کی وجہ سے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ مسلمان اکثریت رکھنے والے ملک انڈونیشیا میں یہ بدترین دہشت گردی کا حملہ تھا۔ 2009 میں جکارتا میں ہوٹل میں 2 بم دھماکوں میں 7 افراد مارے گئے تھے۔ خطے میں باقی ملکوں نے بھی سیکورٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے اس ہفتے کے خطاب میں ان اقدامات کا ذکر کیا ہے جو بے روزگاری کی صورت میں انشورنس کے نظام کو جدید بنانے کے لیے کیے جانے ضروری ہیں۔ صدر نے کہا کہ گزشتہ 7 برسوں میں ہمارے ملک نے ایک لمبا سفر کیا جس میں 1,40,00,000 سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور بے روزگاری کی شرح میں نصف کمی ہوئی، لیکن چونکہ ہماری معیشت مسلسل تبدیل ہو رہی ہے اس لیے اب بھی اسے اقدامات کی ضرورت ہے جو یہ بات یقینی بنائے کہ تمام امریکیوں کو وہ تحفظ اور مواقع حاصل ہوں جس کے وہ مستحق ہیں۔ اپنے خطاب میں صدر نے اپنے اس منصوبے کا ذکر کیا جو محنت کش امریکیوں کو بے روزگار کی انشورنس، نئی ملازمتیں تلاش کرنے میں مدد دے گا اور انہیں اس حد تک یقین دہانی کروائے گا کہ اگرچہ ان کی نئی ملازمت میں تنخواہ پہلی ملازمت سے کم ہے مگر کسی حد تک ان کے بلوں کی ادائیگی کر سکتی ہے۔ یہ تصورات صدر کے اس وسیع تعین کا حصہ ہیں کہ ہر شخص جو محنت کرتا ہے اسے اس کا اجر ملنا چاہیے، اور یہ آگے بڑھنے کا موقع بھی۔ شمالی کوریا اپنے جوہری تجربے ختم کرنے کا وعدہ کر رہا ہے، بشرطے کہ اس کے بدلے میں امریکہ کے ساتھ امن سمجھوتا طے پا جائے اور واشنگٹن اور سول کے درمیان مشترکہ فوجی مشقیں ختم کر دی جائیں۔ شمالی کوریا کے سرکاری ذرائع ابلاغ پر دی گئی یہ تجویز پرانی پیشکش اور تجاویز کی طرح ہے جسے امریکہ اور جنوبی کوریا مسترد کر چکے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اتحاد تمام پہلوؤں کے ساتھ ساتھ جنوبی کوریائی عوام کے دفاع اور جزیرہ نما کی سلامتی کی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے فوجی ہوائی کے ساحل کے قریب لاپتہ ہونے والے 12 میرینز کی تلاش کر رہے ہیں۔ یہ میرینز 2 فوجی ہیلی کاپٹروں پر سوار تھے جو جمعرات کی شب ایک تربیتی مشن کے دوران آپس میں ٹکرا گئے۔ یہ واقعہ اوہاہو کے شمالی ساحل پر پیش آیا. امدادی کارکن طوفانی سمندر کا سامنا کر رہے ہیں جبکہ مطلع بھی صاف نہیں اور دیکھنے میں دشواری ہے. موسم کی پیش گوئی کرنے والے کہتے ہیں کہ توقع ہے یہ موسم آئندہ کئی روز تک جاری رہے گا. حکام نے ملبے کی شناخت کر لی ہے لیکن عملے کا کچھ پتہ نہیں چل پایا. اور امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے ایک صدارتی امیدوار کو ٹیڈ کروز کو امریکی صدر کے طور پر فرائض انجام دینے کی صلاحیت کے بارے میں قانونی چیلنج کا سامنا ہے کیونکہ وہ امریکہ میں پیدا نہیں ہوئے. کروز کے آبائی شہر ہیوسٹن میں اٹرنی نیوٹن بی شوارٹ سینئر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اگر کروز نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں اور پھر انتخاب میں جیت بھی جاتے ہیں تو اس سے آئینی سطح پر بحران پیدا ہو سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کروز کی شہریت کے بارے میں سوال اٹھانے والے پہلے امیدوار ہیں. کروز کی والدہ امریکی ہیں لیکن وہ خود کینیڈا میں پیدا ہوئے. کروز کہتے ہیں کہ امریکی آئین میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ امریکی شہری کا بچہ بیرون وطن کہیں بھی پیدا ہو وہ امریکی شہریت کا حامل ہے. لیکن قانونی ماہر کہتے ہیں کہ اس کا لفظ یعنی نیچرل بورن سٹیزن میں ابہام ہے جس کی وضاحت درکار ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. حال ہی میں انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد ایشیا بھر میں یہ خدشات ابھرے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ گروپ جو داعش کے نام سے معروف ہے انڈونیشیا میں اپنی خلافت قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے. چند دن پہلے انڈونیشی حکام نے یہ کہا تھا کہ جہاد کی غرض سے ان کے ملک کے جانب سفر کرنے والے چینی باشندوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ہانگ کانگ سے وائس آف امریکہ کے شینن وان سان کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے سنیے.
جمعرات کے روز جکارتا کے ایک مہنگے تجارتی مرکز، ایک غیر ملکی ریسٹوران اور ایک پولیس اسٹیشن پر سلسلے وار حملوں کے نتیجے میں پانچ دہشت گردوں کے ساتھ دوسرے دو افراد کے ہلاک ہونے کے بعد انڈونیشیا حکام نے فوری طور پر ایشیا بھر کے ملکوں سے یہ اپیل کی کہ اسلامی انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں تعاون کریں. جکارتا پر دہشت گرد حملے دسمبر کے مہینے میں انڈونیشی جزیرے جاوا کے مختلف علاقوں میں 13 افراد کی گرفتاریوں کے بعد ہوئے، جن میں یغور نسل کا ایک مسلمان چینی باشندہ بھی شامل تھا جس کے پاس ایک خودکش جیکٹ بھی موجود تھی. انڈونیشی حکام کا خیال ہے کہ جہاد کی غرض سے ان کے ملک میں داخل ہونے والے چینیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. سنگاپور میں قائم راجا رتنم اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے بیویر سنگھ کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ میں شمولیت کے خواہش مند عسکریت پسندوں کے لیے انڈونیشیا دن بدن مقبول ہونے والا راستہ بن گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ درحقیقت ان میں سے زیادہ تر لوگ مسافرت کی حالت میں ہوتے ہیں. وہ یا تو شام اور عراق جا رہے ہوتے ہیں یا پھر جنوب مشرقی ایشیا کی واپسی کے سفر پر ہوتے ہیں، یا پھر جیسا کہ کچھ رپورٹوں سے یہ نشاندہی ہوئی ہے کہ وہ شام اور عراق سے اپنی واپسی کے سفر کے بعد یہاں آتے ہیں اور پھر وہ جنوب مشرقی ایشیا کی طرف چلے جاتے ہیں. یغور نسل کے چینی باشندے کو گزشتہ سال کے آخر میں 23 دسمبر کو جکارتا کے قریبی مضافات میں ایک گھر سے حراست میں لیا گیا تھا. حکام کا خیال ہے کہ وہ شخص اور کئی دوسرے لوگ سینٹوسو کی اپیل کے جواب میں اسلامک اسٹیٹ گروپ کے لیے لڑنے کے لیے آئے تھے جو انڈونیشیا کے مشرقی جنگلوں میں روپوش ہے. جکارتا میں قائم ایک ادارے کونکر کنسلٹنٹ سے منسلک دہشت گردی کے امور کے ایک ماہر ٹوڈ ایلائٹ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کا پروپیگنڈا یغور باشندوں کو چین کے انتہائی مغرب میں واقع صوبے شنجیانگ سے فوری طور پر چلے جانے پر اکسا رہا ہو. چینی علاقہ شنجیانگ آئی ایس آئی ایس کے پھیلاؤ سے متعلق پروپیگنڈے سے محفوظ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ چیز بھی اس علاقے کے کچھ یغور باشندوں کو جہاد کے لیے دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے مائل کر رہی ہو. ماضی کے چند برسوں کے دوران شنجیانگ میں ہونے والے مظاہرے اور تشدد کے واقعات سینکڑوں افراد کی جانیں لے چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ مذہب پر عائد پابندیاں اور ان کی ثقافت کو بڑے پیمانے پر کچلنے کے اقدامات یغور باشندوں کو چین چھوڑنے پر ابھار رہے ہوں. بیجنگ اس علاقے پر اپنی ایک کوشش میں، جس کا مقصد ان کے بقول دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا تھا، پکڑ دھکڑ کی کارروائیاں کر چکا ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اقلیتی یغور نسل کو جبرن دبانے اور چینی معاشرے میں مدغم کرنے کی ڈھکی چھپی کوشش تھی۔ حالیہ دنوں میں جکارتا میں ہونے والے دہشت گرد حملے اور پچھلے مہینے یغور نسل کے ایک چینی باشندے کی گرفتاری امکانی طور پر چین کے اس دعوے کو تقویت دے گی کہ چین کی سرحدوں کے اندر اور باہر دہشت گردی کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ پیکنگ یونیورسٹی میں شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے ایک پروفیسر وانگ ڈانگ کہتے ہیں کہ یہ مشترکہ خطرہ چین اور انڈونیشیا کے درمیان رابطوں کو بہتر بنائے گا۔ یہ اصل میں چین اور انڈونیشیا کے درمیان دہشت گردی کے مسئلے پر حقیقی تعاون کی ایک علامت ہے، اور اسی لیے بھی ہے کیونکہ دہشت گردی سے متعلق چین اور انڈونیشیا دونوں کے خدشات مشترک ہیں۔ سن 2000 کے آغاز سے انڈونیشیا کئی دہشت گرد حملوں کا نشانہ بن چکا ہے، جن میں وہاں کے ایک تفریحی مقام بالی کے ایک نائٹ کلب پر ہونے والا دہشت گرد حملہ بھی شامل ہے، جس میں غیر ملکی سیاحوں سمیت 202 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رنبیر کپور بنیں گے سنجے دت، مگر کیسے؟ جانتے ہیں فکر و فن میں۔
چٹھی آئی ہے، آئی ہے، چٹھی آئی ہے، چٹھی آئی ہے، آئی ہے، چٹھی آئی ہے، چٹھی آئی۔
سنجے دت کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے۔ معروف بالی ووڈ ہیرو اور ہیروئن سنیل دت اور نرگس کے اس اداکار بیٹے کو شہرت تو ملی ہی، لیکن اس نے اپنی زندگی کا بہترین دور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی گزارا، اور یوں سنجے کی اس فلمی ہیرو جیسی حقیقی زندگی کو اب موضوع بنایا جا رہا ہے ایک فلم کا۔ کردار کے لیے رنبیر کپور کو چنا گیا ہے، جو ان دنوں اپنا وزن گھٹانے نہیں بلکہ بڑھانے میں لگے ہیں تاکہ وہ سنجے جیسے نظر آ سکیں۔ دا انڈین ایکسپریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں رنبیر کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ ہی سنجے دت سے بہت قریب رہے ہیں۔
آپ کا آنا، دل دھڑکانا، مہندی لگا کے یوں شرمانا، شرمانا، پیارا گیا رے، پیارا گیا، پیارا گیا رے، پیارا گیا، آپ کا آنا، دل دھڑکانا، مہندی لگا کے یوں شرمانا۔
رنبیر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے برفی فلم کی تو سنجے نے مجھے کہا کہ اب اگلی لڈو یا پیڑا ہونی چاہیے، یعنی وہ میرے ساتھ بالکل دوستانہ انداز میں بات کرتے ہیں۔
تو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا، تو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا، تو یاد بہت آئے گا، تو یاد بہت آئے گا، تو میں کیا کروں گا۔
رنویر نے بتایا کہ ان کا سنجے سے قریبی تعلق ہی اس کردار کو حقیقت کا رنگ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ سنجے دت کا کردار ادا کرنے کے لیے وہ بہترین انتخاب ہیں، تو رنبیر نے دا انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ بس یہی امید ہے کہ میں اس کردار کے ساتھ انصاف کروں گا۔ سنجے دت نے سن 1981 میں راکی فلم سے بالی ووڈ میں قدم رکھا اور 100 سے زیادہ فلموں میں کام کر کے کئی اعزازات اپنے نام کیے۔
جی تو جی کیسے، ہے بن آپ کے
سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9:30 ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف آئندہ ہفتے کے اوائل میں توقع ہے سعودی عرب اور ایران کے اہم دورے کریں گے۔ وزیراعظم کا یہ دورہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ رواں سعودی عرب میں ایک شیعہ عالم دین شیخ نمر النمر کی سزائے موت پر عمل درآمد کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ پاکستان میں حالیہ ہفتوں کے دوران پارلیمان میں ہونے والی بحث کے دوران حکومت سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ اس معاملے میں غیر جانبدار رہ کر سعودی عرب اور تہران کے درمیان اختلافات کو ختم کرانے کے لیے کوششیں کرے۔ پاکستان میں کم عمری کی شادی کے خلاف قانون سازی کی کوششیں اولین مرحلے میں ناکامی سے دو چار ہو گئیں، جس پر اس اہم سماجی مسئلے پر کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس ضمن میں اپنے کردار کو جاری رکھیں گی۔ بچوں کی شادیوں پر پابندی پر قانون سازی کے لیے لائے جانے والے ترمیمی بل کو اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی مارمی میمن کی طرف سے کم عمری کی شادی کے خلاف پیش کردہ تجویز میں کہا گیا تھا کہ اس کے مرتکب افراد کے لیے سزا ہونی چاہیے، لیکن قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور نے ملکی قوانین کو اسلام کے مطابق پرکھنے والی اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے اس تجویز کو غیر اسلامی قرار دیے جانے کے بعد مسترد کر دیا۔ اس ترداد کے بعد مارمی میمن نے تجویز کو فوراً واپس لے لیا۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق دنیا بھر میں بلوغت کی عمر کو پہنچنے والی لڑکیوں کی مجموعی تعداد میں سے نصف چھ ممالک ہیں، میں سے چھ نصف میں ایسے ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان میں حقوق نسواں کے لیے سرگرم تنظیموں دیہی اور دور افتادہ علاقوں میں لڑکیوں کی کم عمریوں میں شادیوں کی شرح کو تشویشناک حد تک بلند قرار دیا گیا ہے۔ پاکستانی حکام کے ایک حالیہ اعلان میں کہا گیا ہے کہ سن 2014 میں سزائے موت پر عائد غیر اعلانیہ پابندی اٹھائے جانے کے بعد سے اب تک 332 دہشت گردوں اور سنگین جرائم کے مرتکب افراد کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے۔ موت کی سزاؤں پر دوبارہ عمل کا فیصلہ دسمبر 2014 میں پشاور کے ایک اسکول پر طالبان کے دہشت گرد حملے کے بعد ہوا، جس میں 132 طالب علموں سمیت تقریباً 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ دسمبر 2014 میں پھانسیوں پر عائد پابندی ختم کیے جانے کے بعد سے ملک میں اب تک سزائے موت کے 332 مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے۔ یہ بات وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف وضع کردہ قومی لائحہ عمل سے متعلق قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے اعداد و شمار میں بتائی گئی۔ 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر طالبان کے مہلک حملے کے بعد دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف قومی لائحہ عمل وضع کیا گیا تھا، جبکہ ملک میں سزائے موت پر عمل درآمد پر 6 سال سے عائد پابندی کو ختم کرتے ہوئے پہلے دہشت گردی میں ملوث سزائے موت کے مجرموں کو پھانسی دینے کا کہا گیا اور بعد ازاں اس کا دائرہ دیگر جرائم کے مرتکب مجرموں تک بھی بڑھا دیا گیا۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین سمیت انسانی حقوق کی مقامی و بین الاقوامی تنظیمیں پاکستانی حکومت سے مطالبہ کرتی آئی ہیں کہ وہ اس پابندی کو دوبارہ بحال کرے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کو درپیش حالات میں یہ اقدام ناگزیر ہے۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ سزائے موت پر عمل درآمد سے دہشت گردی کے خاتمے کی کوششوں میں قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اب تک تختہ دار پر لٹکائے جانے والوں میں اکثریت ان مجرموں کی ہے جنہیں دہشت گردی کی بجائے دیگر جرائم میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ حکمران جماعت کے سینیٹر عبدالقیوم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں سخت سزاؤں پر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔
ہم نے تو آئینی طور کے اوپر آئین میں امینڈمنٹ کر کے سزا رکھی ہے، جو کہ ہمارے اس ماحول کے اندر انتہا پسندی کو کرب کرنے کے لیے سخت ترین سزائیں ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر سزائے موت نہ دیں تو 10 بندے مار دے گا اور کہے گا ٹھیک ہے مجھے ساری عمر قید ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے ویسٹ کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے، لیکن ویسٹ کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، اپنے لیے اور ہیں، دوسروں کے لیے اور ہیں، اور ہم نے یہ کیا تو اس سے ضرور دہشت گردی میں فرق بھی پڑا، آپ نے ریزلٹ دیکھ لیے اور زیادہ بھی فرق پڑے گا وِد دی پیسج آف ٹائم۔
علاوہ ازیں وفاقی وزارت داخلہ کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق قومی لائحہ عمل وضع کیے جانے کے بعد سے ملک میں قانون نافذ کرنے والوں اور سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 2,169 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہوئے جبکہ 1,724 کو گرفتار کیا گیا۔ عسکریت پسندوں سے منسلک 10 ویب سائٹس اور انٹرنیٹ پہ ان کے 933 پتوں یعنی یو آر ایلز کو بھی بلاک کیا گیا۔ مزید برآں ملک بھر میں 172 دینی مدارس کو دہشت گردی سے منسلک ہونے کے شعبے میں بند کیا جا چکا ہے، جبکہ موبائل فون کی لگ بھگ 10 کروڑ ایسی سمز کو بھی بند کر دیا گیا جو کہ قواعد و ضوابط کے مطابق جاری نہیں کی گئی تھیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مغربی افریقہ کے ملک برکینا فاسو میں سیکیورٹی فوجوں اور فرانسیسی فوجیوں نے دارالحکومت اوگا ڈوگو میں ایک پرتعیش ہوٹل کو شدت پسندوں سے واگزار کرواتے ہوئے وہاں یرغمال بنائے گئے 126 افراد کو رہا کرا لیا، جبکہ 3 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ جمعے کو دیر گئے شدت پسندوں نے سپلینڈرڈ ہوٹل اور اس سے ملحقہ کیفے پر حملہ کیا تھا۔ ہفتے کو الگ صبح سیکیورٹی فورسز نے شدت پسندوں سے ہوٹل کا قبضہ چھڑوانے کے لیے بھرپور کارروائی کا آغاز کیا۔ اس دوران دھماکوں اور فائرنگ سے پورا علاقہ گونجتا رہا۔ سیکیورٹی اور داخلہ امور کے وزیر سائمن کمپاور کا کہنا ہے کہ فورسز قرب و جوار میں تلاش کی کارروائیاں کر رہی ہیں تاکہ ممکنہ طور پر چھپے ہوئے کسی عسکریت پسند کا پتہ لگایا جا سکے۔ سپلینڈرڈ ہوٹل میں اکثر غیر ملکی شہری قیام کرتے ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ حملے کے وقت غیر ملکیوں کی تعداد یہاں خاصی کم تھی۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 20 جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 33 بتائی جاتی ہے۔ القاعدہ سے جڑی شدت پسند تنظیم AQIM نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ امریکہ کے دفاعی عہدیداروں اور وسطی افریقہ میں امریکی ملٹری کمانڈ مرکز کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ واگاڈاگو میں سفارت خانہ امریکی شہریوں کے بارے میں معلومات کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران پر لاگو بین الاقوامی پابندیاں ہفتے کے روز اس وقت اٹھا لی جائیں گی جب جوہری توانائی کا عالمی ادارہ یعنی IAEA تہران کے جوہری پروگرام کے بارے میں اپنی حتمی رپورٹ جاری کر دے گا۔ ویانا میں جواد ظریف ایرانی میڈیا سے بات کر رہے تھے، جہاں وہ یورپی یونین کی اعلی نمائندہ فیڈریکا موگرینی سے ملاقات کر رہے ہیں جس کا تعلق ایران کے جوہری سمجھوتے کے اطلاق سے ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری ادارے کی طرف سے ابھی حتمی اعلان ہونا باقی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کی نمائندہ بعد از امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کریں گے اور توقع ہے کہ تینوں کی ملاقات کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا جائے گا۔ تائیوان میں حکمران نیشنل پارٹی یعنی KET نے ہفتے کو ہونے والے صدارت انتخابات میں شکست تسلیم کر لی، جسے اس ملک کی متحرک سیاست میں تاریخی تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے۔ ووٹنگ کا عمل ختم ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد KMT کی طرف سے امیدوار ایرک چاؤ نے شکست پر اپنے حامیوں سے معذرت کی اور جیتنے والی امیدوار کو مبارکباد دی۔ انتخابات میں حزب مخالف کی جماعت ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی یعنی DPP کی امیدوار سائی اینگ ون شام کا کامیاب ہو گئیں، جو ملک کی پہلی منتخب خاتون صدر ہوں گی۔ تازہ ترین رائے عامہ کے جائزوں میں سائی کے لیے قوم پرست جماعت پر واضح برتری ظاہر کر دی گئی ہے۔ چین نے ان انتخابات پر کچھ زیادہ تبصرہ نہیں کیا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے امیدوار کے ساتھ مل کر کام نہیں کرے گا جو ون چائنا اصول کی حمایت نہیں کرتا۔ انڈونیشیا کی پولیس نے بتایا ہے کہ اس نے 12 ایسے افراد کو گرفتار کر لیا ہے جو مبینہ طور پر دارالحکومت میں کیے گئے مولک حملے میں ملوث تھے، جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی۔ قومی پولیس کے سربراہ بدرالدین ہیٹی نے ہفتے کے روز کہا کہ ان مشتبہ افراد کو ملک بھر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گروپ کو داعش کے اندر نامعلوم ذرائع کے ذریعے فنڈز مہیا کیے جاتے تھے۔ جمعرات کے روز کیے گئے اس حملے میں 5 عسکریت پسندوں کو اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب انہوں نے ڈاؤن ٹاؤن جکارتا میں پولیس اور دوسرے اہداف پر بم، گرنیڈز اور بندوقوں سے حملے کیے۔ 2 شہری بھی ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جسے صدر اوباما کے دورے کے دوران اسلحہ رکھنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ دنیا کی سب سے زیادہ مسلمان اکثریت رکھنے والے ملک انڈونیشیا میں یہ بدترین دہشت گردی کا حملہ تھا۔ 2009 میں جکارتا میں ہوٹل میں 2 بم دھماکوں میں 7 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ خطے میں باقی ممالک نے بھی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے ہفتے کے روز اپنے خطاب میں ان اقدامات کا ذکر کیا ہے جو بے روزگاری کی صورت میں انشورنس کے نظام کو جدید بنانے کے لیے کرنا ضروری ہیں۔ صدر نے کہا کہ گزشتہ 7 برسوں میں ہمارے ملک نے ایک لمبا سفر کیا جس میں 1,40,00,000 سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور بے روزگاری کی شرح میں نصف کمی ہو گئی، لیکن چونکہ ہماری معیشت مسلسل تبدیل ہو رہی ہے، اس لیے اب بھی ایسے اقدامات درکار ہیں جو اس بات کو یقینی بنا دیں کہ تمام امریکیوں کو وہ تحفظ اور وہ مواقع حاصل ہوں جس کے وہ مستحق مستحق ہیں۔ اپنے خطاب میں صدر نے اپنے اس منصوبے کا ذکر کیا جو محنت کش امریکیوں کو بے روزگاری انشورنس میں نئی ملازمتیں تلاش کرنے میں مدد دے گا اور انہیں اس حد تک یقین دہانی کروائے گا کہ اگرچہ نئی ملازمت میں تنخواہ پہلی ملازمت سے کم ہی کیوں نہ ہو مگر کسی حد تک ان کے بلوں کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ یہ تصورات صدر کے اس وسیع تعین کا حصہ ہیں کہ ہر وہ شخص جو محنت کرتا ہے اسے اس کا اجر ملنا چاہیے اور آگے بڑھنے کا موقع بھی۔ شمالی کوریا اپنے جوہری تجربے ختم کرنے کا وعدہ کرا ہے بشرطے کہ اس کے بدلے میں امریکہ کے ساتھ امن سمجھوتا طے پائے اور واشنگٹن اور سول کے درمیان مشترکہ فوجی مشقوں کو ختم کر دیا جائے۔ شمالی کوریا کے سرکاری ذرائع ابلاغ پر دی گئی یہ تجویز پرانی پیشکش اور تجاویز ہی کی طرح ہے جسے امریکہ اور جنوبی کوریا مسترد کر چکے ہیں۔ شمالی کوریا میں نیوز ریڈر کہہ رہے ہیں کہ جزیرہ نما اور شمال مشرقی ایشیا میں قیام امن اور استحکام کے لیے تمام تجاویز درست ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جوہری تجربات روک دیں اور اس کے بدلے میں امریکہ کے ساتھ امن معاہدہ ہوا ہو اور مشترکہ فوجی مشقیں بھی ختم کر دی جائیں۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کے ایک ترجمان نے کہا کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اتحاد تمام پہلوؤں کے ساتھ جنوبی کوریائی عوام کے دفاع اور جزیرہ نما کوریا کی سلامتی کے لیے کارروائی پر تیار ہے۔ شمالی کوریا نے گزشتہ ہفتے چوتھا جوہری تجربہ کیا تھا جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر مت کی گئی اور جزیرہ نما کوریا پر کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ امریکہ کے فوجی ہوائی کے ساحل کے قریب لاپتہ ہونے والے 12 میرینز کی تلاش کر رہے ہیں۔ یہ میرینز 2 فوجی ہیلی کاپٹروں پر سوار تھے جو جمعرات کی شب ایک تربیتی مشن کے دوران آپس میں ٹکرا گئے۔ یہ واقعہ اوہاک کے شمالی ساحل پر پیش آیا۔ امدادی کارکنوں کو طوفانی سمندروں کا سامنا ہے جبکہ مطلع صاف نہیں اور دیکھنے میں دشواری ہے۔ موسم کی پیشگوئی کرنے والے کہتے ہیں کہ توقع ہے یہ موسم آئندہ کئی روز تک جاری رہے گا۔ حکام نے ملبہ تو شناخت کر لیا لیکن عملے کا پتہ نہیں چل پایا۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے ایک صدارتی امیدوار ٹیڈ کروز کو امریکی صدر کے طور پر فرائض انجام دینے کی صلاحیت کے بارے میں قانونی چیلنج کا سامنا ہے کیونکہ وہ امریکہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ کروز کے آبائی شہر ہیوسٹن میں اٹرنی نیوٹن بی شوارٹز سینئر نے وی او اے کو بتایا کہ اگر کروز نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں اور پھر انتخاب میں بھی جیت جاتے ہیں تو اس سے آئینی سطح پر بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کروز کی شہریت کے بارے میں سوال اٹھانے والے پہلے امیدوار ہیں۔ کروز کی والدہ امریکی ہیں لیکن وہ خود کینیڈا میں پیدا ہوئے۔ کروز کہتے ہیں کہ امریکی آئین میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ امریکی شہری کا بچہ بیرون وطن کہیں بھی پیدا ہو وہ امریکی شہریت کا حامل ہے، لیکن قانونی ماہر کہتے ہیں کہ نیچرل بورن سٹیزن کا لفظ مبہم ہے جس کی وضاحت درکار ہے۔ اور ایسے میں جبکہ امریکہ میں صدارتی امیدواری کی پرائمری سطح پر نامزدگی کا عمل شروع ہونے میں محض 3 ہفتے باقی ہیں، ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی کے خواہش مند چوٹی کے رہنماؤں کو پرائمری نامزدگیوں کے حوالے سے اہمیت رکھنے والی ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں ایک تند و تیز مباحثے کا سامنا رہا۔ مزید تفصیلات قمر عباس جعفری سے سنیے۔
کچھ امیدواروں نے ووٹ لینے کے لیے صدر براک اوباما کو موضوع بناتے ہوئے جن کی وہ جگہ سنبھالنا چاہتے ہیں اپنی تقریروں کی ابتدا کی۔ یہ ہیں ٹیکساس کے سینیٹر ٹیڈ کروز۔
In that state of the union, President Obama didn't so much as mention the 10 sailors that had been captured by Iran.
وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں صدر اوباما نے ان 10 ملحوں کا کچھ ذکر نہیں کیا جنہیں ایران نے پکڑ لیا تھا۔ اور یہ ہیں ریپبلکن پارٹی ہی کی جانب سے صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے ایک اور امیدوار، ریاست نیو جرسی کے گورنر کرس کرسٹی۔
We need to rebuild our military, and this president has let it diminish to a point where tin pot dictators like the mullahs in Iran are taking our nation.
وہ کہہ رہے تھے کہ اثر نو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور ہمارے موجودہ صدر نے اس کی حیثیت اس حد تک گھٹا دی ہے کہ ایران کے ملاؤں جیسے معمولی درجے کے ڈکٹیٹر ہماری بحریہ کے جہاز پکڑ رہے ہیں۔ یہ چیز باعث شرم ہے اور اس انتظامیہ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اس معاملے سے کتنے زیادہ بہتر انداز سے نمٹ سکتے تھے، اور اس مباحثے میں ایک مشترکہ دشمن یعنی اسلامک اسٹیٹ کے متعلق اس سے بھی کہیں زیادہ سخت زبان استعمال کی گئی۔ یہ ہیں ایک اور صدارتی امیدواری کے دوڑ میں شامل مارکو روبیو۔
When I'm president of the United States, we are going to win this war on ISIS. The most powerful intelligence agency in the world is going to tell us where they are. The most powerful military in the world is going to destroy them.
وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں امریکہ کا صدر بنوں گا تو ہم ISIS کے خلاف یہ جنگ جیت لیں گے۔ دنیا کی سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی ہمیں یہ بتائے گی کہ ہمارا دشمن کہاں ہے، اور دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط فوج انہیں تباہ کر دے گی۔ ریپبلکن نامزدگی کے صدارتی دور میں اس وقت تک سبقت رکھنے والے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک کے امیگریشن کے معیاروں کو سخت تر کرنے کا اپنا مطالبہ ایک بار پھر دہرایا، تاکہ ملک کو دہشت گردوں کی پہنچ سے دور رکھا جا سکے. ان کے الفاظ،
We owe $19 trillion. Our country's a mess, and we can't let all these people come into our countries and break our borders. We can't do it.
ہم 19 trillion dollars کے مقروض ہیں. ہمارے ملک میں بہت بے ترتیبی ہے، اور اس قسم کے تمام لوگوں کو اپنے ملک میں آنے کی اور اپنے ملک کی سرحدیں توڑنے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے. فلوریڈا کے ایک سابق گورنر جیب بش نے اپنی تقریر کا موضوع ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی کے خواہش مند صفحے اول کی امیدوار ہلری کلنٹن کو بناتے ہوئے کہا،
She's under investigation with the FBI right now. If she gets elected, her first 100 days, instead of setting an agenda, she might be going back and forth between the White House and the courthouse. We need to stop that.
اس وقت ایف بی آئی ان کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے. اگر وہ صدر بن جاتی ہیں تو ان کے عہدے کی مدت کے پہلے 100 days ملک کے لیے کسی ایجنڈے کا تعین کرنے کے بجائے ان کے لیے وائٹ ہاؤس اور عدالتوں کے چکر لگانے میں گزریں گے. ہمیں اسے روکنا ہوگا. ووٹر یکم فروری کو ریاست آئیوا کے کاکس میں اپنی پسند کا تعین کرنے کی شروعات کریں گے. کاکس سے ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں اس ریاست کے رہنے والے قومی کنونشن میں حصہ لینے والے اپنے مقامی نمائندوں کے چھوٹے گروپوں کا انتخاب کرتے ہیں. قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
یہ بات یقینی ہے کہ جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھتی جائے گی ہماری توانائی کی ضرورتیں بھی اسی طرح بڑھیں گی، مگر ان بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لازم ہے کہ ایسی توانائی پیدا کی جائے جو صاف ستھری ہو اور اسے تادیر قائم رکھا جا سکے. دنیا کی آبادی 7 arab 30 crore سے تجاوز کر چکی ہے اور کروڑوں لوگوں کو ضرورت سے کم بجلی دستیاب ہے، جبکہ 1 arab کے قریب آبادی بجلی سے یکسر محروم ہے. اندازے کے مطابق سن 2050 تک دنیا کی آبادی 9 arab سے تجاوز کر جائے گی. ظاہر ہے کہ آنے والے برسوں میں آبادی کے اس قدر اضافے کے بعد توانائی کی پیداوار میں کم سے کم 80% اضافے کا بندوبست کرنا ہوگا. مختصر المیاد ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کے لیے خاصے جتن کرنے ہوں گے. امریکہ کے اقتصادی ترقی، توانائی اور ماحولیات کے محکمے کی معاون وزیر کیتھی نویلی نے حال ہی میں کہا ہے کہ صرف اگلے 15 years میں ہمیں کم از کم 5,500 gigawatt بجلی پیدا کرنی ہوگی، یعنی اس وقت جتنی بھی بجلی پیدا کی جا رہی ہے اس کی مقدار دگنی کرنا ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں 60% سے 80% تک کمی لانا ہوگی تاکہ عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کے مسئلے سے نمٹا جا سکے. معاون وزیر نویلی نے مزید کہا کہ توانائی کے شعبے میں جو نمایاں تکنیکی پیش رفت ہو رہی ہے وہ توانائی کی تقسیم کا نظام ہے جس میں آف گریڈ حل شامل ہے، مثال کے طور پر جنریٹرز یا شمسی توانائی وغیرہ. توانائی کے ان متبادل طریقوں سے کاربن کا اخراج بھی کم ہوگا اور فوسل ایندھن کے مقابلے میں یہ سستا بھی پڑے گا. انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل میں قابل تجدید توانائی کو فوقیت دی جائے گی. گرڈ کے بغیر توانائی کے ذرائع اور خدمات کی فراہمی کے سلسلے میں امریکہ سن 2020 تک دنیا بھر کے تقریباً 50 crore افراد کو ان سے استفادے کا موقع فراہم کرے گا. ان میں یو ایس ایڈ کے پاور افریقہ پروگرام کے تحت زیر سہارا کے علاقے کے لیے 7.5 crore کے قرضے دیے جائیں گے. کینیا اور نائجیریا میں شمسی توانائی کے وسائل کی ترقی کے لیے امریکہ کی اوورسیز پرائیویٹ انویسٹمنٹ کارپوریشن 2 crore کے قرضے دے گی. ملینیم چیلنج کارپوریشن بینن میں گرڈ کے بغیر بجلی کی ترسیل کے لیے 4.6 crore کا قرضہ دے گی. توانائی کے معاملے میں ہمارا ہدف یہ ہے کہ سب کے لیے سن 2030 تک باکفایت، بااعتبار اور مستقل بنیادوں پر صاف ستھری بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ہوا میں پرندوں کی طرح اڑنا ازل سے انسان کی خواہش رہی ہے، اسی خواہش نے اسے ہوائی جہاز بنانے پر مجبور کیا، مگر تنہا ہوا میں پرواز بھرنے کی اس کی خواہش ابھی تک اسے نئی نئی ایجادات پر مجبور کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں اسمارٹ فونز، جیب میں آ جانے والے کمپیوٹر پہلے ہی دستیاب ہیں، کیمرہ لگے چھوٹے ڈرون طیارے اب عام ہیں، خود بخود چلنے والی کاریں مارکیٹ میں جلد آنے والی ہیں، مگر اب دو کمپنیاں مل کر جلد ہی اڑنے والی موٹر سائیکلیں بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ بظاہر موٹر سائیکل چلا رہے ہوں، مگر یہ سفر ہوا میں طے ہو، یہ خواب نئی نئی ایجادات کرنے والے طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں، مگر ایسی کسی گاڑی کی حفاظت ہمیشہ ایک بڑا مسئلہ رہی۔ گزشتہ ایک عشرے کے دوران کواڈ کاپٹر یا چوکور طیارے اور طاقتور بیٹریاں ایجاد ہونے اور ان سے متعلق ٹیکنالوجی نے اڑنے والی ذاتی گاڑیوں کا خواب حقیقت کے قریب کر دیا ہے۔ برطانیہ کی ایک کمپنی میلوائے ایرونوٹکس نے ایک ایسی ہی بائک کا مظاہرہ کیا جو اس کے مطابق بالکل انفرادی طور پر پرواز کر سکے گی۔ گرینٹ سٹیپلٹن میلوائے ایرونوٹکس کے سیلز ڈائریکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں
It's inexpensive, it can carry a decent load.
یہ کم قیمت ہے، ایک مناسب وزن اٹھا سکتی ہے، بہت تیزی سے چھوٹے چھوٹے راستوں پر آ جا سکتی ہے، اور اسے ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانا بھی آسان ہے کیونکہ اسے فولڈ کر کے بند کیا جا سکتا ہے۔ سٹیپلٹن کہتے ہیں کہ چونکہ حفاظت کے سلسلے میں کچھ تحفظات تھے، اس لیے ڈیزائنرز نے اس کے گھومنے والے پرزے ایسے بنائے کہ ان سے فضا میں کسی کو بھی خطرہ نہیں ہوگا۔
With adapted rotors, you immediately not only protect people and property if you were to bump into them.
Rotors نامی گھومنے والے پرزوں کے ذریعے آپ فوری طور پر نہ صرف لوگوں کو بچا سکتے ہیں، عمارتوں کو بچا سکتے ہیں، بلکہ اگر یہ خطرہ ہو کہ آپ کسی سے ٹکرا جائیں گے تو آپ کو فضا سے زمین پر بھی لے آیا جا سکتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر اپنی ہاور بائک پر تجربات کر رہے ہیں، اور ابتدائی طور پر یہ فوج، پولیس اور بچاؤ کی کاروائیاں کرنے والوں کے استعمال میں رہے گی۔ اسی دوران نیوزی لینڈ کی ایک کمپنی مارٹن ایئر کرافٹ نے اسی طرح کی انفرادی طور پر اڑنے والی ڈیوائس کو جیٹ پیک کا نام دیا ہے، اور اس کی نقل کا تجربہ کیا تو یہ 30 منٹ تک فضا میں 1000 میٹر تک بلند رہی، اور اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 74 کلومیٹر تھی۔ مارٹن کے CEO پیٹر کاکر کہتے ہیں
This is built around safety from the start. I mean, reliability is the most important element of it. We have safety built into the
اسے ابتدائی ہی سے حفاظتی نظریے کے تحت بنایا گیا۔ اس کا قابل بھروسہ ہونا سب سے اہم عنصر ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہم نے حفاظت کو ایک سانچے میں ڈھال دیا ہے، بالکل فارمولا 1 ریسنگ کار کی طرح۔ جیٹ پیک کو چلانے کے لیے 4 سلنڈر 200 horsepower انجن استعمال کیا جاتا ہے جو پیٹرول سے چلتا ہے، اور اس کے اندر پیراشوٹ بھی رکھا گیا ہے۔ یہ جیٹ پیک 2016 میں مارکیٹ میں دستیاب ہوگا، اور اس کی قیمت $2,00,000 ہوگی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پاکستان کے تھر کے علاقے میں خشک سالی کے باعث بچوں کی اموات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ December 2013 سے November 2015 تک موت کا شکار ہونے والے بچوں کی تعداد 113 ہو گئی ہے۔ اس بارے میں ماہرین سے گفتگو پروگرام خط آپ کے میں پیش کی جائے گی اتوار 17 جنوری پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک۔ پیشکش مدثرہ منظر۔ پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک سوال صدیوں سے فلاسفروں کو تنگ کر رہا ہے کہ آیا تخلیقی کام کرنے والے تھوڑے سے پاگل ہوتے ہیں؟ اب جینیٹکس پر تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ انہوں نے اس کا جواب تلاش کر لیا ہے، یعنی جو چیز کسی کو تخلیقی صلاحیت دیتی ہے وہ اسے تھوڑا پاگل بھی بناتی ہے۔ آرٹسٹ ونسنٹ وین گو سٹاری نائٹ جیسی عظیم پینٹنگز کے خالق ہیں۔ ریاضی دان جان ناش نے اقتصادیات میں انقلابی نظریات پیش کیے۔ یہ دونوں اپنے اپنے فن کے نابغہ روزگار مانے جاتے ہیں، مگر دونوں ہی کو وہموں اور شدید مایوسی کے دورے پڑتے رہے ہیں۔ جینیٹکس کے ماہر کاری سٹیونسن نے ایسے انتہائی ذہین انسانوں کے دماغ کا جنہوں نے حیران کر دینے والی پینٹنگز بنائیں یا ریاضی کے مسئلے حل کیے عام انسانوں کے دماغوں سے موازنہ کیا۔ وہ کہتے ہیں
کچھ
تخلیق کرنے کے لیے آپ کی سوچ مختلف ہونی چاہیے، آپ کو دوسروں سے ماورا ہو کر سوچنا ہوگا, اور جب آپ صبح کے وقت اپنے حلقے سے باہر نکل کر سوچتے ہیں تو پھر رات کو اپنے اس حلقے میں واپس نہیں جا سکتے. چنانچہ آئس لینڈ میں ڈیکوڈ جینیٹکس گروپ میں اپنے رفقا کے ساتھ اسٹیفنسن نے ہزاروں اداکاروں, موسیقاروں, مصنفین اور فنکاروں کے بارے میں معلومات جمع کی اور پھر ان کے جینز کا بھی مطالعہ کیا. محققین کو پتہ چلا کہ ان لوگوں کی جینز میں وہی خصوصیت پائی گئی جو ایسے لوگوں میں موجود تھی جو سکسوفرینیا کا شکار تھے, حالانکہ ان فنکاروں میں ایسی کسی بیماری کے آثار نہیں تھے. اسٹیفنسن اسے دو دھاری تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں.
Creativity, just like almost everything in our world, everything in our lives comes with a price. And that price is paid by this 1%.
تخلیقی صلاحیت کی ہماری دنیا میں دیگر تقریباً سب چیزوں کی طرح, ہماری زندگی کی سب چیزوں کی طرح کچھ قیمت چکانا پڑتی ہے, اور 1% لوگ یہ قیمت سکیٹسوفرینیا کی صورت میں چکاتے ہیں. ہمارا دماغ ہمیں دو طرح کی صلاحیتیں عطا کرتا ہے, بعض لوگوں کے لیے یہ صلاحیتیں اچھی اور بعض کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. اسٹیفنسن کہتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیت اور دماغی مرض کا باہم تعلق طبی ماہرین کو سکیٹسوفرینیا کے علاج میں مدد دیتا ہے تاکہ ہوش بھی ہو اور جنوں بھی رہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر. آج کی دنیا انٹرنیٹ کی دنیا ہے. زندگی کے ہر شعبے, ہر مسئلے, ہر روپ کا کھوج انٹرنیٹ پر لگایا جا سکتا ہے, اور پڑھائی ہو یا کھیل سب انٹرنیٹ پر دستیاب ہے. امریکہ میں اسکولوں نے باقاعدہ اپنی ویب سائٹ پر یہ سہولت رکھی ہے کہ بچے اپنا ہوم ورک ویب سائٹ پر دیکھ کر کریں اور آن لائن ہی ٹیچر کو بھیج دیں. اور یہ بات تو اب عام ہو گئی ہے کہ آپ دفتر جانے کے بجائے گھر بیٹھ کر دفتر کا کام کیجیے. سب کچھ آن لائن کیا جا سکتا ہے. ای میل دفتری احکامات اور پیغامات کا سب سے مؤثر ذریعہ بن گیا ہے, مگر رکاوٹ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ گھر میں کمپیوٹر پر کام کرنا چاہیں اور گھٹنوں چلتا آپ کا بچہ ہمک کر گود میں آ بیٹھے. ایسے میں کام تو رک جائے گا مگر بچہ کمپیوٹر سے کھیلنا بھی چاہے گا. چنانچہ ایسے بچوں کے لیے ایک سائٹ بنائی گئی ہے, kneebouncers.com, اور یہ سائٹ گھر میں موجود سب سے کم عمر بچے کے لیے ہے. دو سال کی لیلیانا رابنسن اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر کمپیوٹر پر اپنی پسندیدہ گیم کھیل رہی ہے. انہوں نے لاگ کیا ہے kneebouncers.com پر, اور اس کے والد جم رابنسن کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی میری بیوی ہولی کمپیوٹر پر کام کر رہی ہوتی ہے تو میری بیٹی kneebouncer کہتی ہوئی آ کر گود میں بیٹھ جاتی ہے, اور ظاہر ہے ماں سب کام چھوڑ کر اس کی گیم لگا دیتی ہیں. جم اور ان کے دوست کرٹ ڈامرموت نے 7 سال پہلے اپنے ننھے بچوں کے لیے kneebouncers.com بنائی تھی. وہ کہتی ہیں کہ بچہ کی بورڈ پر کسی بھی کی کو چھوئے اسے فوراً جواب ملے گا. لیلیانا جو گیم کھیل رہی تھی وہ ہے چوچو, جس میں ٹرین کی گھنٹی بجتی ہے, ہیڈ لائٹس آن آف ہوتی ہیں اور پھر انجن چل پڑتا ہے, وغیرہ وغیرہ. رابنسن ایک گرافک آرٹسٹ ہیں اور ڈامرموت پروگرامر, دونوں مل کر ویب سائٹس پر کام کرتے ہیں. kneebouncers پر رسپانس ان کی توقع سے زیادہ تھا. وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ تفریح تباہ کے لیے بنائی تھی جو خود ہمارے گھر والوں کے لیے اچھی ہوتی, مگر یہ خیال نہیں تھا کہ یہ اتنی مقبول ہو جائے گی. اس فری گیم سائٹ نے 180 ممالک سے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے. اگرچہ انٹرنیٹ تعلیم اور معلومات کا ایک مؤثر ذریعہ ہے, مگر اس پر بعض اشتہارات اور ایسی چیزیں پاپ کر کے آ جاتی ہیں جو کم از کم بچوں کو نہیں دیکھنی چاہیے. ویسے بھی والدین کو بچوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے, اور امریکی اسکولوں میں استاد خاص طور پر والدین کی توجہ اس جانب دلاتے ہیں, مگر kneebouncers.com کے خالق جم رابنسن اور کرٹ ڈامرموت کہتے ہیں کہ یہ سائٹ مفت ہے اور اس پر کوئی اشتہار نہیں آتے, اور اب ان کا اگلا قدم اس سائٹ کی گیمز کے کرداروں کو ویڈیوز اور ٹی وی پر پیش کرنا ہے, اور ایپل کے آئی فون پر بھی, تاکہ ماں باپ kneebouncers کو ہر جگہ اپنے ساتھ لے جا سکیں. مدثرہ منظر, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر یاسمین جمیل تھی, پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. ہمارا اگلا پروگرام آپ سماعت فرمائیے گا جہاں رنگ، جسے آج آپ کے لیے اسد حسن پیش کرتے ہیں. جہاں رنگ کے بعد نیوز شو کے ساتھ پھر آپ سے میری ملاقات ہوگی. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے. بہجت کو اجازت، اللہ حافظ.